الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآل سيدنا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ابتدا میں جو دل چاہتا ہے کہ تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے، مسلمین و مسلمات کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کی جائے، تو آپ سب حضرات بھی اس خواہش میں ہمارے ساتھ شریک ہوں کہ رب العالمین اس طول و عرض میں علم خصوص اس عشرہ محرم کی برکتوں سے تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کی زندگیوں کو بابرکت بنائے، اور جہاں جہاں بھی ذکر امام حسین علیہ السلام برپا ہے اس کو قائم رکھے اور محفوظ رکھے. ایک صلوات. ہم گفتگو کر رہے تھے اس عشرہ بابرکت اور اس میں جو مواقع ہم کو مل رہے ہیں ایام ان کی سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے، کہ قرآن کریم میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قرآنین میں عقل اور حکمت کے حوالے سے کیا اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے کیا تعریف، کیا ڈیفینیشن، کیا اسکوپ بیان کیا گیا. کیونکہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے نام پر اکثر چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، کہ دین کے حوالے سے جو کچھ باتیں ہمیں پتہ ہیں، اور اس میں ایک بات کی میں جسارت کرنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ غلط معنی جو سمجھے جاتے ہیں وہ اسماء حسنا الہیہ کی، کہ رحمان و رحیم کا کیا مطلب ہے، کریم کا کیا مطلب ہے، عزیز کا کیا مطلب ہے، غفور کا کیا مطلب ہے، جن میں سے ایک دو کی میں نے آپ کے سامنے تشریح بھی کی. تو سب سے پہلے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم عقل کے درست معنی کو سمجھ لیں، اور جب کسی بھی شے کے آپ مطلب کو، معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی ضد کو بھی سمجھنا بہت مفید ہوتا ہے. کہ عقل اگر ایک صفت ہے جو ممدوح ہے خدا کی نظر میں، اگر عاقل انسان خدا کی نظروں میں باعظمت ہے، تو جو عاقل نہیں ہے وہ کون ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں؟ اس اعتبار سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن اور ائمہ کے لسان پر برکت میں عقل کی ضد عقل کا عکس جہل ہے، یعنی عام طور سے. اور یہ بات بھی ذہن میں اپنے محفوظ فرما لیں کہ گفتگو کے کئی پہلو ہوتے ہیں. اگر آپ لنگوسٹکس کے لحاظ سے بات کریں، لغت کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے بات کریں، تو شاید گفتگو کسی اور جگہ جائے، کسی اور معنی تک پہنچائے. اصطلاحی عنوان سے بات کریں تو گفتگو کہیں اور پہنچے. لیکن میں آپ کی خدمت میں پیورلی ان باتوں کا، ان مطالب کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو قرآن اور احادیث و روایات سے اخذ ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے لوگوں بھی بحث نہیں کر رہا، کیونکہ ایک مسئلہ ہے، جیسے چھوٹی سی بات کہ امام علیہ السلام کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ پس انسان کو نظر رکھنی چاہیے اپنے کھانے پر. امام نے فرمایا کہ ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ تم علم کہاں سے حاصل کر رہے ہو اور کس سے حاصل کر رہے ہو. یعنی یہاں پر طعام سے مراد طعام جسمانی نہیں ہے، بلکہ طعام روحانی ہے. لیکن اس سے اب یہ مطلب کوئی سمجھنا شروع کر دے کہ نہیں، اب یہاں پر ہمیشہ طعام سے مراد کھانا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں ہمیں کہ ہم اپنی غذا میں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، یہ بھی مطلب نہیں ہے. بلکہ ان چیزوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. ایک اس سے گہرا معنی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر کے کتنے معنی بیان ہوئے، کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک تاپ رات. امام نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر سے مراد وہ 100 مہینے کہ جس میں بنو امیہ کی حکومت قائم رہی، کہ وہ ایام جتنے بھی تھے وہ سب رات کی مانند تھے. لیلۃ القدر سے مراد ہے یہ بھی. اور بعض تفاسیر میں یہ کہ لیلۃ القدر سے مراد وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ تفسیر قرآن کوفی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر سے مراد جدہ ماجدہ جناب سید. تو اب اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ سے کوئی کہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد ماہ رمضان کے آخری تاپ راتوں میں سے، آپ کہیں اس سے مراد جناب سید، یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. بلکہ قرآن کریم کی آیتوں کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے مطالب ہیں، بہت سارے مصداق ہیں، لیکن ہر لفظ کا ایک معنی ہے، یعنی اس کے جو ایک اصل معنی یا لغوی معنی نکلتا ہے، اصل وہ ہے اور پھر بہت سارے اس کے مصداق. تو جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقل و جہل کے معنی قرآن نے وہیں سے لیے ہیں کہ جہاں سے جس معنوں میں یہ لوگوں کو ان لفظوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. یعنی عقل سے مراد غور و فکر کرنا، سوچنا، تجزیہ، تحلیل. یہاں بھی ایک لفظ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب بات آئی کہ تجزیہ و تحلیل شاید مشکل لفظوں میں بار بار استعمال تو کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد کی نظر میں واضح نہ ہو. کیا انگریزی میں دو لفظ ایسے ہیں جو اس کے ہم پلہ ہیں اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں، ایک ہے اینالیسس اور ایک ہے سنتھیسس. یعنی جب بھی آپ کسی چیز پر غور کرتے ہیں تو دو میں سے کسی ایک طریقے سے غور کرتے ہیں، یا اس کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر جز کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہے اینالیسس. جیسے میڈیکل سائنس یا ڈاکٹری انسان کو کس طریقے سے زیر مطالعہ قرار دیتی ہے کہ انسان کے وجود کو، انسان کے اعضاء کو اجزاء میں تقسیم کرتی ہے، کہ یہ آنکھ کی بیماریوں کا، آنکھ کے مسائل کا حل ایک ماہر تلاش کرے گا، کان کے مسائل کا حل ایک تلاش کرے گا. یہ ہے اینالیسس. اور اس کے مقابلے میں دوسرا طریقہ کسی چیز کو اسٹڈی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اجزاء کو ملا کر وحدت کی حالت میں اس کا مطالعہ کریں، یعنی اجزاء کو ملا کر، کمپوننٹس کو جمع کر کے، پارٹس کو مجتمع کر کے. یہ ہے سنتھیسس. تو جب تجزیہ اور تحلیل کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کے دو انداز ہیں، کہ یا آپ کسی شے کو اجزاء میں تقسیم کر کے اس کو مورد نظر قرار دیں، یا اگر اس کے اجزاء سمجھ میں آ گئے ہیں تو ان کو ملا کر حقیقت واحد کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن انسان پروردگار عالمین کی وہ تصنیف ہے کہ جس کے اجزاء کو ملا کر صرف جسم کو بھی سمجھا نہیں جا سکا آپ تک، یعنی جس کے جسم کو بھی نہیں سمجھا جا سکا، اس کے نفس اور روح کی بات تو چھوڑ دیجیے بہت دور. کہ ڈاکٹرز نے، میڈیکل سائنس نے انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کو کر دیا، لیکن یہ سب مل کر کیا بنتا ہے یہ میڈیکل سائنس نہیں بتا سکتی. بہرحال تو ہماری گفتگو یہ تھی کہ انسان خدا کی جانب سے سماعت، بصیرت، عقیدہ اور بیان، زبان کا تحفہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں ان چاروں چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے دو قسم کی معلومات کو جمع کرتا رہتا ہے. سب سے پہلے قسم کی معلومات خود اس کی اپنی ذات سے متعلق ہیں کہ ہر انسان اس بات کا عالم ہے، آگاہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو میرے لیے فائدہ مند ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے لیے نقصان دہ ہیں. ہر شخص اس بات کو جانتا ہے. کہاں سے جانتا ہے؟ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ رب العالمین نے انسان کو ایک فطرت دے کر پیدا کیا. نفس انسان ایک فطرت سے مدد لیتا ہے کہ جو اسے خود بتاتی ہے فالحانہ اجورہ و تقواہ، کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز میرے لیے خراب ہے. یہ ایک ذخیرہ معلومات ہے جو ہر انسان کے پاس فطری طور سے موجود ہوتا ہے. دوسرا ذخیرہ معلومات متعلق ہوتا ہے ارد گرد کے ماحول سے جس میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، اور اس ماحول اور اس معاشرے میں پروان چڑھتے ہوئے انسان بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ ایک انسان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ یا مال و دولت میرے لیے بہت مفید چیز ہے، ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے علم مفید چیز ہے، ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے دوسرے انسانوں کی خدمت کرنا ایک مفید چیز ہے. یہ ایک پورا بحث کا ایک باب کہ انسان کی نظر میں اصل فلاح یا خوشی کیا ہے، یعنی کیا انسان کو حقیقی خوشی وہ سب کچھ لے کر حاصل ہو سکتی ہے جو دوسروں کے پاس ہے، یا انسان کو حقیقی خوشی وہ سب کچھ دے کر حاصل ہو سکتی ہے جو اپنے پاس ہے. یہ پورا بحث کا ایک باب، جدا گانا باب، کہ الٹیمیٹ ہیپینس کیا ہے. کہ فلسفہ جس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کا گول، ایم، مقصد حیات کیا ہے، ایک ایسی خوشی کو حاصل کر لینا جس میں کوئی اداسی اور رنج و غم کا گزر نہیں ہے. لیکن یہ اس خوشی کو، اس ہیپینس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بارہ جب جملہ میں نے کہا، انشاءاللہ اس پہ غور فرمائیے. تو انسان جب ایک ذخیرہ معلومات کو حاصل کر لیتا ہے اپنے بالغ ہونے تک، تو ان ذخیرہ معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک نتیجے اور ایک انجام کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. اور یہاں سے انسان کے لیے دو امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک عقل کا اور ایک جہل کا. دو امکانات، یہ دو امکانات کب ہیں؟ کہ جب پروردگار نے کہا کہ تم بالغ ہو گئے، اور یہ ایک گفتگو ہے جس کو انشاءاللہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم کسی انسان کے بارے میں یا کچھ انسانوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ کلن لا علم ہے، کچھ نہیں جانتے. خدا کی نظروں میں ایسا کوئی انسان نہیں پایا جاتا کہ جو کچھ نہیں جانتا. میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے تھوڑی سی وضاحت کی کہ ہر انسان فطری طور پر جانتا اور پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرے فائدے کی چیزیں کیا ہیں. ہر انسان فطری طور پر اس چیز کو جانتا ہے، اور جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ دیہات ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، میٹروپولیٹن سٹی ہو، کوئی سی بھی جگہ ہو، اس ماحول سے معلومات کو اخذ کر کے اپنے لیے ایک بہتری اور بھلائی اور خرابی کا شعور بھی رکھتا ہے. اور یہی وہ اصل علم ہے کہ جس کی ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے واقع ضرورت پڑتی ہے. تو کوئی بھی انسان لا علم نہیں ہوتا. اس لیے کل جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ انسان یا عالم ہے یا خس و خاشاک کی مانند ہے، کہ پھر وہ انسان کہلانے کا ہی مستحق نہیں ہے. کہ اگر واقعا کوئی انسان ایسا وجود رکھتا ہے کہ جو کچھ نہیں جانتا تو وہ انسان نہیں ہے. پھر وہ وحشیوں کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو بھی کہ جو زبانیں وہی کہتی ہے کہ اولائک کالانعام بلہم اضل، کہ پھر وہ انسان نہیں ہے. تو اس ذخیرہ معلومات کو حاصل کرنے کے بعد جو سن بلوغت تک پہنچتے پہنچتے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، دو رستے کھل جاتے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ ان معلومات کے ذریعے سے انجام خیر تک پہنچا جائے، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ ان معلومات کے ذریعے سے ایک ایسی جگہ تک پہنچ جایا جائے کہ جہاں پر انجام بخیر نہ ہو. انجام خیر کیا ہے؟ انجام خیر یہ ہے کہ انسان اپنی اصلی زندگی میں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ایک اکیڈمی میں یا ایک مدرسے میں کوئی وقت گزارتا ہے. ہماری دنیاوی زندگی اس کی مثال ایسی ہے، یہ اصلی زندگی نہیں ہے. یعنی ایک طالب علم جب کسی ہاسٹل میں رہتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ابھی اصلی زندگی میں داخل ہو گیا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنی اصل زندگی کے لیے تیاری اور تربیت میں مصروف ہے. تو ہماری دنیاوی زندگی کی مثال یہی ہے کہ ہم یہاں پر اپنی اصل زندگی کی تیاری اور تربیت میں مصروف ہیں. تو درست نتیجہ یا بخیر انجام آپ اس کو کہیں گے کہ جب انسان اپنی اصلی زندگی میں داخل ہو تو فلاح یافتہ ہو کر داخل ہو، خیریت کے ساتھ داخل ہو، حالت امن و سکون میں داخل ہو. یہ ہے درست نتیجہ اور انجام جو ہمیں قرآن اور معصومین علیہ السلام نے سمجھایا. تو اگر انسان اپنی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اس رستے پر چلا تو وہ عاقل، اور اگر انسان اپنی معلومات سے سوء استفادہ کرتے ہوئے بالعکس رستے پر چلا گیا تو وہ جاہل. یعنی اگر ہم جاہل کی تعریف بیان کریں کہ جاہل کون؟ جاہل وہ انسان ہے کہ جس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا. جاہل وہ انسان ہے کہ جس کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود ہو لیکن وہ درست نتیجے تک رہنمائی نہیں کرتا. اور اسی چیز کو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار نے نبیوں کو انبیاء کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ ان کی عقلوں میں یطیر لہم دفاعن العقول، ان کی عقلوں میں جو خزانے دفن ہیں وہ ان کو نکال کے باہر دکھائیں. یعنی خدا نے انسان کے لیے عقل کا ایک تحفہ رکھا ہے امکانی طور پر، اگر انسان اس کو ضائع نہ کرے. اور وہ عقل کیا ہے؟ وہ عقل ایک کام کی مانند ہے کہ جس کے اندر دفینے، جس کے اندر خزانے رکھے ہوئے. لیکن انسان جو معلومات اور جو فطرت کی ہدایت اور رہنمائی اس کو حاصل ہے اس سے اس کو بروئے کار نہیں لاتا اور جہالت کے رستے پر چل پڑتا ہے. تو خدا نے انبیاء کو بھیجا، خدا نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ اس گڑھے میں گرتے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑے اور اس کو بتائیں کہ دیکھو تمہارے اندر، تمہاری عقلوں کے اندر خدا نے کیا خزانے پوشیدہ رکھے ہیں. لیکن اکثر افراد، افسوس اکثر انسان ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے اس حالت میں گزر جاتے ہیں کہ اپنی عقلوں کے اس خزانے کو کبھی کھول کر نہیں دیکھتے. اکثریت، اغلب تعداد انسانوں کی ہے ایسی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ خدا نے خزانوں کی بے شبہ نعمتوں کی صورت میں انسان کو عطا فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات تین. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جو حق اس کے سامنے واضح اور نمودار ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس سے غفلت برتتا ہے، اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا، اس کی جانب اپنی توجہات کو مبذول نہیں کرتا. ایسی شخصیت کے بارے میں قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد کیا کہ خلق الانسان حلوعا، کہ یہ مسئلہ عام طور سے انسانوں کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے کہ انسانوں کی شخصیت پیدائشی طور پر ہلکی ہوتی ہے، ہلکی شخصیت ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس قسم کے افراد اتباع ہوا میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہوا انہیں ہلکی چیز کہ ان کے وجود میں ان کی شخصیت میں وزن نہیں ہوتا، تو جس چیز میں وزن نہیں ہوتا جیسے کاغذ کا ٹکڑا ہے کہ جب ہوا آتی ہے جس طرف ہوا چلتی ہے اس طرف اس کو اڑا کر لے جاتا ہے، بے وزن شخصیت۔ خلق الانسان حلوعا، انسان زیادہ تر ایسے خلق ہوئے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف ان کو چھو بھی جاتی ہے تو شور مچانے والے بن جاتے ہیں، آہو واویلا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کہ جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جو ایک روایت کے مطابق تقریباً 18 سال تک بیماری کی اذیت اور تکلیف کو جھیلا، اور اس کے بعد جب تکلیف کی برداشت اور تحمل ان کے لیے دشوار ہو گیا تو خدا سے فرماتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگار مجھے تکلیف نے چھوا ہے، 18 سال یا کم از کم 8 سے 10 سال، کہ وہ ایک دولت مند، آیا کہ ایک دولت مند انسان تھے، ساری نعمتیں دنیاوی بھی ان کے پاس تھیں، ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئی، اور جسم کی صحت بھی ایک طویل عرصے تک اذیت و تکلیف کا شکار، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جب اپنی حالت کو بیان کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر، تکلیف نے مجھ کو چھوا ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے درست کر دے، وانت ارحم الراحمین، یہ ہوتی ہے وزندار شخصیت، یہ ہے انسانی شخصیت۔ لیکن زیادہ تر افراد اس معیار سے نہیں، بلکہ اس سے بہت نیچے کے معیار پہ بھی نہیں۔ خلق الانسان حلوعا، انسان ہلکا خلق ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچ جاتی ہے تو اسے دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، دوسرے انسانوں کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ فوراً خود غرض بن جاتا ہے۔ یہ دو علامتیں کس کی ہیں؟ ہلکی شخصیت والے بندے کہ جن کی شخصیت میں وزن نہیں ہے ان کی علامتیں ہیں۔ الا المفلین، الا المفلین، ہلکی شخصیت میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مسلی بننے سے، کہ انسان خدا سے اپنے رشتے کو قائم کرنے کی کوشش شروع کر دے، خدا سے وابستہ ہو جانا، خدا کا قرب چاہنا، خدا کی خوشنودی کے لیے کوشش کرنا، اس ہلکی شخصیت کو وزندار بنانا۔ تو وہ انسان جس کی شخصیت ہلکی ہوتی ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ غفلت کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ غفلت کا شکار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنے بھی حالات اور واقعات ارد گرد رونما ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہلکی، اس بات پہ غور فرمائیے کہ ہم ہمیشہ کیوں حالات حاضرہ پر ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، ہم اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ عنقریب ہمیں قبر میں جا کے اپنے زندگی کا حساب دینا ہے؟ 24 گھنٹوں میں یہ فکر ہی نہیں آتی، ساری فکر جو ہے وہ سیاست حاضرہ کی ہی آ رہی ہوتی ہے دماغ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شخصیت میں کیونکہ وزن نہیں ہے، اصالت نہیں ہے، مواد اندر نہیں ہے، اس لیے بیرونی چیزوں سے انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اصل میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کو بروئے کار لا کے زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ تو جہل کی، جاہلانہ رستوں پر چلنے کی سب سے پہلی وجہ شخصیت کا ہلکا ہونا۔ ایسا انسان غفلت کا شکار رہتا ہے، ارد گرد کی چیزیں اس کو بہکاتی اور بھٹکاتی رہتی ہیں، اور جتنے بھی دشمنان انسانیت ہیں وہ اس کو آسانی سے اپنے لیے چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ پہلا مورد ہے جہالت۔ دوسرا جہالت کا مورد کیا ہے؟ کہ انسان سمجھتا ہے چیزوں کو، کافی حد تک اشیاء کی حقیقت سے بھی باخبر ہے، لیکن اپنی خواہشات پر اس کو قابو نہیں ہے، کیونکہ خواہشات پر قابو کرنا بھی معمولی انسانوں کا کام نہیں ہے. ایک جملہ اگر آپ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں کہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں آ جائے، اگر کوئی انسان کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں موجود ہو تو اس کی دو تہائی عقل زائل ہو جاتی ہے. اس جملے پہ آپ غور کیجیے، ہم عقل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عقل انسان کو ہمیشہ درست نتیجے تک لے جاتی ہے. جناب یوسف علیہ السلام کے لیے خدا نے کیا کہا کہ جب زلیخا نے انہیں گناہ کی طرف دعوت دی کہ ہم مت بہی و ہم بہا لولا ان رآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھے ہوئے ہوتے تو مشکل میں پڑ جاتے. تو یہ عقل ہے، حقیقتا جو انسان کو گناہوں سے نجات دلاتی ہے، جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن یہ عقل بھی دشواریوں میں پڑ جاتی ہے. کہاں پر؟ جب شہوات سامنے آتی ہیں. کہ امام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان نامحرمات کے ساتھ کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں آ جائے، ہمیشہ اپنے کو اس سے بچاؤ، کیونکہ اس وقت دو تہائی عقل زائل ہو جاتی ہے. شہوت اس طریقے سے انسان پر غلبہ پاتی ہے کہ دو تہائی عقل زائل ہو جاتی ہے. اب اگر ایک تہائی عقل سے بچ سکتا ہے تو بچ جائے گا، ورنہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو سب سے بڑا خطرہ شہوات اور غضب، کہ غصے کا غالب آ جانا. کہ کسی مفکر کا قول ہے کہ مجھے سمندر کے اندر طوفان میں گھرے ہوئے ایک جہاز کی تباہی کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا غصے میں بکھرے ہوئے ایک انسان کی تباہی کا خطرہ ہو. کہ جب غضب انسان پر غالب ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ کسی محسنہ پر تہمت لگا دے اور کسی بے گناہ کو قتل کر دے، کچھ ہوش نہیں ہوتا انسان کو اس وقت. تو یہ جو دو مسائل ہیں، شہوات اور غضب، یہ غفلت، اور جو پہلی قسم ہم نے جہالت کی بیان کی، یہ غفلت اور عدم توجہ ہی اس سے زیادہ سنگین ہے. اور یہ شہوات اور غضب کے مسائل مؤمنین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مؤمن بھی جہالت میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ دو باتیں آپ کے ذہنوں میں امید ہے کہ انشاءاللہ محفوظ ہو گئی ہوگی، کہ جہل کا پہلا مورد عدم توجہ، شخصیت کا ہلکا ہونا، غفلت میں مبتلا ہونا، اور ایسا انسان دشمنان انسانیت کے ہاتھوں میں چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک انسان کے جو واقعا سمجھ بھی رکھتا ہے، حقیقت کو پہچانتا بھی ہے، وہ بھی شہوت اور غضب کے مفسدات سے مکمل طور سے آزاد نہیں ہوتا جب تک کہ ان تمام مراحل کو طے کر کے نفس مطمئن کی منزل پر نہ پہنچ جائے. اور تیسرا مورد کہ جو اصل میں جہالت نہیں ہے بلکہ بدبختی، وہ ہے کہ حق کے مقابلے میں بغض و عناد، دشمنی، حق سے دشمنی. کہ جس طریقے سے معاویہ کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی کیا تھی، اس کی مثال کیا ہے؟ حق سے دشمنی. ابو سفیان اور ابو جہل کو پیغمبر اکرم سے دشمنی، حق سے دشمنی، کیونکہ یہی اکابرین مکہ ہیں کہ رات کو پیغمبر اکرم کے گھر کی دیوار کے پاس چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے. یعنی قرآن کی ہماری یہ بہت بدنصیبی ہے کہ ہم قرآن کی حلاوت و لطافت سے محروم ہیں. بہرحال یہ بات ایک ایسی ہے جو بہت تکلیف دہ، اور اسی وجہ سے میں نے فرمائش بھی کی تھی خاص طور سے نوجوانوں سے کہ اپنی اس عالم نوجوانی میں قرآن سے رشتے کو جوڑ دیجئے، کیونکہ امام کے قول کے مطابق قرآن آپ کے خون اور گوشت میں کھل مل جائے گا، آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا. قرآن کی ایک شیرینی و لطافت ہے، جس طریقے سے قرآن ویسے ہی کلام اہل بیت، کہ انسان اگر اس کے معنوں کو، اگر اس کو سمجھ کے اس کلام کو قرآن اور اہل بیت سے قریب ہوتا ہے تو مطلب اس کے وجود کی ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے، اس کو ایک سرور والی حالت تاری ہو جاتی ہے. کہ نہج البلاغہ میں اگر آپ پڑھیں تو جگہ جگہ پر سید رضی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جملہ جو امین المومنین علیہ السلام کا ہے کہ یہ ایک عجیب کیفیت کا حامل ہے، کہ یہ سینکڑوں ہزاروں دفترہائے علوم پر بھاری ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں قیمت و کل امرئ ما یحسنہ، کہ ہر انسان کی قیمت وہ نیکی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. کتنا حسین جملہ ہے، کہ ہر انسان کی قیمت وہ نیکی ہے، وہ حسن ہے، محسنات ہیں جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ہے لطافت کلام معصومین اور کلام خدا. تو بہرحال جہالت کے یہ تین ابواب، کیا خدا نے انسانوں کے لیے جب وہ جہل کا شکار ہو جائیں، جب ان کے پاس موجود علم ان کو کسی غلط رستے پر بھٹکا کر لے جائے، تو کیا ان کے لیے پلٹنے کی کوئی امید، کوئی آسرا، کوئی گنجائش باقی رکھی ہے؟ یقیناً رکھی ہے. بقول پیغمبر اکرم للہ افرح بصوبۃ عبدہ، اللہ کے لیے فرح. اب یہ کہ اس کا شاید ترجمہ ہے پلے میں بیٹھوں تو بہت مشکل، فرحناک ہونا یا فرح، یعنی ایک چیز سرور، فرحناک ہونا کہ ایک چیز جو اندر سے آپ کو خوش کر دے. للہ افرح بصوبۃ عبدہ، خدا کے لیے اس کے بندے کی توبہ زیادہ سرور لانے والی ہے، اگر میں یہ ترجمہ کر سکتا ہوں. کس سے زیادہ سرور لانے والی ہے؟ کہ اگر ایک بانجھ عورت کو اولاد مل جائے، اگر کسی کی عزیز ترین کھوئی ہوئی شے اس کو واپس مل جائے، اور رات کا تھکا ہارا پیاسا مسافر اگر پانی کے چشمے تک پہنچ جائے. خدا کے لیے ایک بندے کی توبہ اس سے زیادہ خوشی کو لانے والی. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نہیں چاہتا کہ ایک انسان بھی جہنم میں جائے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کا ایک بندہ بھی اذیت کو برداشت کرے، اور اس وجہ سے اس نے اتنے 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 تحائف، اتنے مواقع ہم کو عطا کیے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے کہ خدا کی جانب سے ان سارے انتظامات کے باوجود مجھے حیرت ہے کہ انسان جہنم میں جاتا کیسے. کہ جو کچھ خدا نے عطا کیا، فطرت، عقل، انبیاء، رسل، کتابیں، عقلاء، علماء، اس کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. تو پھر بھی خدا کتنا محبوب رکھتا ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ جہالت سے نکل کر عقل کی راہ پر آ جائے. کہ ایک بانج عورت کو اگر اولاد مل جائے اس سے بھی زیادہ خوشی کا باعث. یہ صرف تمثیل ہے، ظاہر ہے کہ خدا کے لیے ایسی خوشی نہیں ہے، لیکن تمثیلات کہ ایک انسان جو ساری رات صحراؤں میں بھٹکتا پھر رہا ہو، پیاسا ہو، اور صبح ہوتے ہوتے پانی کے چشمے پر پہنچ جائے، اس کی خوشی کا جو عالم ہے، خدا کی خوشی اس سے زیادہ ہے. توبہ، توبہ کا عبدہی کا مطلب یعنی میرا بندہ پلٹ کر میرے پاس آ گیا. توبہ کا عبدہی یعنی یہ جو میرا تھا، جو میرا تھا یہ کسی اور کے پاس جا رہا تھا، جو میرا تھا اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. تو شاید ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اگر یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، کہ یہ خدا کے لیے دکھ کا مقام تھا، افسوس کا مقام تھا، اداسی کا محل تھا، کہ جو میرا تھا وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس کو چلا گیا. لیکن جب وہ بندہ پلٹتا ہے، توبہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ پلٹنے کے. جب وہ بندہ اپنے رخ کو دوبارہ خدا کی طرف کرتا ہے تو خدا کے لیے خود خدا کے لیے سرور کا مقام، خود رب کے لیے سرور ہے، خوشی کہ میرا بندہ میرے پاس آیا. اب میں آپ کی خدمت میں مختصرا دو تین آیتوں کے حوالے دے دوں تاکہ توبہ کے عنوان سے جو ہماری گفتگو ہے مکمل ہو جائے. سورہ نساء کی آیت 17 اور 18، انما توبہ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ پر توبہ واجب ہے، اللہ نے اپنے اوپر توبہ کو واجب قرار دے دیا. جس طریقے سے کہ خدا نے کسی دوسری مقام پر کسی دوسری آیت میں ارشاد پروردگار ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ رب نے خدا نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے، واجب قرار دے دیا. یعنی خدا نے اپنے لیے کس بات کو لازم قرار دیا ہے بندوں کے لیے کہ ہمیشہ ان پر رحمت نازل کروں گا. خدا نے بندوں کے حوالے سے اپنے کو کس بات کا پابند کیا ہے کہ جب بھی یہ میری طرف پلٹے گا ہمیشہ اس کی توبہ کو قبول کروں گا. توبہ کے حوالے سے علامہ طباطبائی ایک عجیب بات بیان کرتے ہیں کہ جہاں بھی آپ آیات توبہ کا مطالعہ کریں وہاں پر خدا کے حوالے سے لفظ توبہ 2 مرتبہ آیا ہے اور بندے کے حوالے سے 1 مرتبہ آیا ہے. خدا کے حوالے سے 2 مرتبہ اور بندے کے حوالے سے 1 مرتبہ، علی الخصوص جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے. پہلی مرتبہ خدا کہتا ہے کہ میں نے بندے کے لیے توبہ قبول کی، یعنی کیا مطلب کہ توفیق توبہ بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے. خدا کی جانب سے پہلی توبہ کے توبہ کا آواز کرنے والا بھی رب ہے، کہ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کی طرف پلٹوں، وہ فوراً اپنی توفیق اس کو عطا کرتا ہے اپنی جانب سے. یہ پہلی توبہ جو خدا کی جانب سے بندے کو عطا ہوتی ہے، اور اس توفیق کے نتیجے میں بندہ توبہ کرتا ہے یعنی خدا کی جانب پلٹتا ہے، پھر خدا کی طرف سے دوسری توبہ یعنی اس پلٹنے کو قبول کرنا، اور بندے کے نفس پر برائیوں کے جتنے اثرات تھے ان سب کو محو کر دینا. تو خدا کی جانب سے توبہ کیا ہے کہ پہلے توفیق توبہ اور بندے کے لوٹنے کے بعد اس کے نفس پر موجود تمام اثرات گناہ کو مٹا دینا، یہ ہے توبہ من اللہ. تو اللہ نے اس توبہ کو واجب کر لیا ہے اپنے اوپر. کن کے لیے؟ یعملون السوء بجہالت، جو عمل سوء برا عمل انجام دیتے ہیں جہالت کی وجہ سے. اب آپ کیونکہ جہالت کے معنی کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے تو اس لیے اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں دشواری نہیں ہے کہ گناہ پر یا عمل سوء پر کون سی چیز انسان کو اکساتی ہے، کہ یا وہ غفلت کی وجہ سے، یا کسی بہکاوے میں آ کر، یا شہوت اور غضب کے دباؤ کی وجہ سے. یہ تمام کی تمام چیزیں مورد جہالت ہیں، ان کی وجہ سے وہ غلط رستے پر آئے. یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور پھر جب جہالت کی وجہ سے عمل سوء کو انجام دے تو جلدی سے توبہ کر لے. یتوبون من قریب، توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے خدا نخواستہ ایک انسان نے زہر کھا لیا، آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں؟ جب کسی شخص نے زہر کھا لیا تو جو ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے کہ آپ اس کو فوراً جیسے ہی پہلا اثر زہر اس کے جسم میں نمودار ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس نے زہر پرانی کیا، فوراً لیکن ہاسپٹل اس کو دوڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک گزرتا ہوا لمحہ اس کے وجود کی سلامتی کے لیے خطرناک. تو یہ گناہ کیا ہے؟ یہ جہالت کیا ہے؟ یہ معصیت خطا کیا ہے؟ یہ زہر قرآنی ہے. تو خدا کہتا ہے یتوبون من قریب، جلدی سے اس کے اثر کو ختم کرنے کی فکر کرو. یہ نہیں اگر عمر صاحب کی طریقے سے یہ سوچ لیا کہ آخرت میں توبہ کروں گا. ہمارے ساتھ کی بدبختی کیا تھی کہ ابھی رے کی حکومت کی خاطر ابن زیاد کی بات مان لوں, آخرت میں معافی مانگ لوں گا تو حشر آپ کے سامنے کیا ہوگا. یتوبون من قریب, نہیں فوراً, یہ زہر ہے گناہ. خدا نے اس لیے نہیں اتنی سختی کی ہے گناہوں اور محرمات سے کہ خدا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے ہمارے حرام عمل کو انجام دینے سے, بلکہ حرام عمل کا انجام دینا خود ہمارے لیے زہر کھا لینے کے برابر. قریب, جو قریب توبہ کرے, جلدی توبہ کرے. یتوب اللہ علیہ, وہی میں نے جو آپ کی طرف بحث کیا کہ بندے کی طرف سے توبہ ایک مرتبہ, خدا کی طرف سے توبہ دو مرتبہ, کہ پہلے توفیق توبہ اور پھر بندے کے پلٹنے کے نتیجے میں اس کو قبول کرنا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے. يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, کہ جن کا کام ہی برائیوں کو انجام دینا, جن کی زندگی کا شیوہ اور شعار ہی برے عمل انجام دینا, عمل سوء کو انجام دینا. یعنی انسان زہر یا سڑی گلی غذا غلطی سے کھاتا ہے, عادتاً نہیں کھاتا. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یعنی انسان اگر کوئی زہر والی چیز, زہریلی چیز کھا لے, سڑی گلی غذا کھا لے, کوئی مضر چیز تناول کر لے, تو یہ زندگی میں ایک یا دو مرتبہ ہوتا ہے خدا نخواستہ, عادتاً نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کو عادت پڑی ہوئی ہے خراب غذا کھانے کی, تو ان کے لیے پلٹنے کا امکان نہیں, پھر اس کے لیے صحت یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں. ان کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جن کی عادت ہی عمل سو کرنا ہے, جن کی عادت اور جن کی سیرت اور سرشت ہی برے اعمال کو انجام دینا ہے, ان کے لیے توبہ نہیں ہے. کہ حتی اذا حضر احدہم الموت, کہ جب ان میں سے کوئی انسان برائی کو انجام دیتے دیتے موت تک پہنچ جائے, تو کیونکہ موت پردوں کو ہٹانے والی حقیقت کا نام, موت کے مرحلے پر پہنچ کر یہ جو پردے ہمارے گرد تانے گئے ہیں ایک مصلحت کے تحت, یہ ہٹ جائیں گے اور حقیقت زندگی, اصل زندگی ہر انسان کی نظروں کے سامنے واضح اور آشکار ہو جائے گی. اس وقت اس اصل زندگی میں جب اپنی بری حالت کو دیکھے گا, کہ علامہ تبارک یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی جو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا میں افسردہ ہو گیا, میں پشیمان ہو گیا, یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ برائی سے افسردہ ہوا ہے, بلکہ اس لیے آہ وامیلا اور شور مچا رہا ہے کہ آخرت کے عالم میں اپنے اصل مقام کو دیکھ رہا ہے, اپنی اصل منزلت کو دیکھ پا رہا ہے, اس لیے شور مچا رہا ہے. ورنہ اگر اس کو ہم لوٹا دیں تو وہی ہوگا, ولو رسو لعادو, جیسے ہی ہم اس کو پلٹائیں گے یہ بھی اپنی اصل سیرت پر پلٹ جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ ایک جملہ بہت خوبصورت میں نے پڑھا تھا کہ کافر اور مشرک عادتاً گناہ کرتا ہے اور مومن کراہتاً گناہ کرتا ہے. گناہ مومن سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مومن سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی, مومن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. لیکن مومن جب گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اندر سے ایک تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے, ایک اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور اسی چیز کو پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت ایمان قرار دیا ہے. کہ حضور سے پوچھا گیا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں صاحب ایمان, آپ نے فرمایا کہ اگر اچھائی تمہیں خوش کر دے اور برائی تمہیں رنجیدہ کر دے تو تم مومن ہو. اگر انسان کو اچھائی نیکی خوش کرے, برائی رنجیدہ کر دے. اسی لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ افراد, وہ تمام انسان کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں اور ابھی بظاہر دیندار نہیں ہے, ان کو برا نہ کہیں. کیونکہ وہ شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام کے جو نیکی نہیں ہے, نیکی کی جڑ ہے, نیکی اصل نیکی ہے, کہ جو ان سے محبت اپنے دل میں رکھتا ہے, واقعی محبت رکھتا ہے, انہیں محبت نمائی نہیں, محبت اصل محبت, جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ریشہ موجود ہے, وہ بہت پاکیزہ انسان. اس لیے کہ پیغمبر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل ایمان کیا ہے, کہ تمہارے اندر وہ چیز پائی جائے کہ تمہیں نیکیوں پر مسرور کر دے اور برائیوں پر رنجیدہ کر دے. اور اگر انسان کے پاس یہ ہے, اس راہ پر ہے, تو اس کی نجات کی امید انشاءاللہ بہت زیادہ ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 54, وَإِذَا جَاءَكَ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اے پیغمبر اگر تمہارے پاس جب وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, یہ سلام کس کا ہے؟ خدا کا ہے. فَقُلْ, پیغمبر اس سلام کو خدا کی طرف سے پہنچا رہے ہیں کہ وہ افراد جب تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, اور ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ, اور تم میں سے, یعنی اب ان مومنین میں سے, اگر کوئی عمل سوء کا مرتکب ہو جائے ازرو جہالت, ثم تاب من بعده واصلح, اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے, فانہ غفور رحیم, یعنی مومن سے بھی جاہلانہ روش کی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن مومن اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر اپنی جاہلانہ روش پر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ تباہ ہو جائے, اور مومن اپنی جہالت کا فوراً توبہ کے ذریعے سے مداوع کرتا ہے تاکہ خدا کی مغفرت اور رحمت کو پا لے اور عاقل ہو جائے. تو مومنین کے لیے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, جو خدا کے جلووں سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے خدا کا پیغام کیا ہے؟ سلام علیکم, اے میرے پیغمبر کہو کہ میرا سلام تمہارا تھا. اے میرے پیغمبر, اے میرے حبیب, ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہارے رب نے رحمت و محبت کو لکھ لیا ہے تمہارے حوالے سے اپنے نفس پر, کہ میں تم سے جو بھی معاملہ کروں گا وہ رحمت والا معاملہ کروں گا. اب مومن کو اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نے کبھی, ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اگر آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا تو یہ میرے مرض کو درست کرنے کے لیے, مجھے تکلیف دینے کے لیے نہیں. انہیں مومنین بھی بعض اوقات ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں زندگی کے مسائل سے, لیکن جب خدا کا پیغام ان کے لیے کیا ہے کہ سلامتی اور رحمت, کہ اے میرے وہ بندوں کے جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہو, میں ہمیشہ تم سے سلامتی اور رحمت والا معاملہ کروں گا, کبھی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہوں گا. لیکن بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو روکتے ہیں چھوٹے چھوٹے فائدوں سے تاکہ وہ اپنی زندگی میں بڑے فائدے کو حاصل کر سکیں, بالکل اسی طریقے سے خدا چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے اور لذتوں سے انسان کو بعض اوقات روکتا ہے اور لے لیتا ہے ان سے, تاکہ آخرت کی اصل نعمتوں میں سے وہ بہرہ مند ہو سکے. ایک صلوات. اسی توبہ کے عنوان سے اور ذکر امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ایک دو واقعات ذہن میں آتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ گفتگو آپ حضرات کے لیے زیادہ اگر خشک ہو گئی ہے